رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
کل ہم نے سورۃ البقرہ کی دوسری آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پڑھی تھی، اور اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ تو عرض کیا تھا کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی سب کو راستہ دکھائے گا قرآن، لیکن اس راستے پر چلے گا کون؟ یہ توفیق کسے ملے گی؟ جس کے اندر تقویٰ ہوگا۔ تقویٰ یعنی قرآن کی منع کردہ باتوں سے بچنے کی خواہش، ارادہ، اور قرآن نے جو حکم دیا ہے انہیں کرنے کا ارادہ۔ اس نیت سے جو قرآن پڑھے گا، یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی اس نیت سے راستہ پوچھے کہ جب بتایا جائے گا تو چلے گا، اور دوسری نیت یہ ہے کہ راستہ پوچھ رہا ہے لیکن معلومات میں اضافے کے لیے پوچھ رہا ہے، جانے کا ارادہ۔ دوسری اگلی آیت جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، آیت نمبر 6 سورۃ البقرہ کی، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، اے رسول، ان کے لیے برابر ہے، مساوی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو، آپ انہیں خبردار کریں یا آپ انہیں خبردار نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے بتایا تھا اس آیت میں کہ اگر ہم یہاں پر کافر سے مراد وہ تمام لوگ لیں جو مسلمان نہیں تھے، تو پھر تبلیغ کسے کی جائے گی؟ سارے کافر ہی ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پھر اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ کافر اللہ ہر اس شخص کو نہیں کہتا جس تک خدا کا پیغام نہیں پہنچا، بلکہ کافر اسے کہتا ہے جس کو پیغام پہنچ جائے، جس کو بات واضح ہو جائے، اور اس کے بعد کسی بھی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنے پرانے سسٹم سیٹ اپ کی وجہ سے، اپنی دوستی کی وجہ سے، اپنی پارٹی کی وجہ سے، اپنے خاندان کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، وہ جانتے بوجھتے ہوئے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر، اسے کہتے ہیں کفر۔ اب کل بھی طرز کے بعد ایک دوست نے سوال بھی کیا کفران نعمت کے بارے میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ذرا، چونکہ یہ لفظ قرآن میں بہت زیادہ آیا ہے کفر، اس کا معنی سمجھ۔ اصل میں کفر کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں کفر کا مطلب دین کا انکار نہیں ہے، ہاں، جو اس کا اصل مطلب ہے اسی مناسبت سے دین کے انکار کو بھی کفر کہا گیا۔ خوب توجہ سے سنیں اور انشاءاللہ یاد رکھیں، دلچسپ ہے۔ کفر کا معنی ہے کسی چیز کو چھپا لینا، چھپا دینا۔ عرب رات کو بھی کہتے ہیں کافر، کیوں؟ اپنے اندھیرے میں چیزوں کو چھپا لیتے ہیں، کہتے ہیں کافر۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اسی طرح عرب سمندر کو بھی کہتے ہیں کافر، کیوں؟ سمندر اپنے اندر ایک دنیا چھپائے ہوئے ہوتے ہیں جو اوپر سے نظر نہیں آتا۔ بس سمندر کو کیوں کافر کہا؟ اسی چھپانے والے مان۔ عرب، معذرت چاہتا ہوں، عرب کھیتی باڑی کرنے والے کسان کو بھی کہتے ہیں کافر. اگر کوئی آپ سے کہے اگر کوئی کافر حالت کفر میں اسے موت آ جائے تو اسے شہید کی موت آئی ہے, آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا بھائی. لیکن جس کو لفظ کفر کے استعمالات پتہ ہیں وہ نہیں کہے گا کیا ہو گیا بھائی, وہ کہے گا یہاں کافر سے مراد کسان ہے. کسان اگر کھیتی باڑی کرتا ہوا اسے موت آ جائے تو وہ شہید ہے. جیسے ہے نا رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہوا پھر مر جائے, یہ اعزازی شہادت ہوتی ہے, ورنہ اصل تو وہی ہے خدا کے راستے میں قتل ہو جائے. کسان کو کیوں کہتے ہیں کافر, آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے ابھی تک جو میں نے باتیں بتائیں؟ کسان کیا چھپاتا ہے؟ بیج کو مٹی میں چھپا دیتا ہے, اس لیے اسے کہتے ہیں کیا؟ کافر. اب آپ سمجھے کہ کفر کا اصل مطلب کیا ہے. اب یہ چھپانا کبھی کبھی انکار کرنے کے لیے ہوتا ہے, کسی چیز کے وجود کا انکار. یہ آپ کو میں لطیفے سے سمجھاؤں گا, بڑا مزدار لطیفہ ہے. لطیفہ شاید آپ نے سنا ہو لیکن میں اس کو بتاؤں گا آپ کو کفر کا معنی یاد رکھانے کے لیے تاکہ آپ کو بھولے ہی نہیں. کہتے ہیں ملا نصیر الدین, تو ایک کردار ہے کہ جو کوئی سمجھ بوجھ والا بندہ نہیں ہے اس کے لطیفے بنے ہوئے, فرضی کردار ہے. تو ملا نصیر الدین کا ایک دوست تھا بچپن کا. ایک دن ملا نصیر الدین کو پتہ چلا کہ میرا جو دوست ہے وہ میرے سے گدھا مانگنے آ رہا ہے, میرا گدھا. کوئی سامان شمان اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے اور اس کے لیے مجھ سے گدھا مانگنے آ رہا ہے. پتہ چلا جیسے ہی اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ گدھا یہاں سے کھولو اور گھر کی پچھلی سائڈ پہ باندھ دیا. کیا کیا گدھے کو؟ چھپا دیا. ملا نصیر الدین بھی کافر ہے گدھا چھپانے کی وجہ سے. اب گدھا پیچھے باندھ دیا گیا, دروازے پہ دستک ہوئی تو ملا نصیر الدین نے یہاں سے ہاتھ کھول کے کہا میرا بھائی آ گیا, میرا بچپن کا یار آ گیا, میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. ٹھیک ہے نا, جو بھی جملے بولے جاتے ہیں اس کو لا کے بٹھایا. پتہ تھا کہ آیا کس لیے, اسے منافقت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بندوبست پہلے سے کر دیا کہ جس کام آ رہا ہے وہ نہیں کرنا. تو بہت اس کی اس نے آؤ بھگت کی, اس کو بٹھایا وغیرہ. اس نے کہا حکم کرو, مجھے بلا لیا ہو تم, کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا ملا بات یہ ہے کہ کچھ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے, تو میں نے سوچا کہ تمہارے پاس گدھا ہے, تمہارا گدھا میرا گدھا فرق ہی نہیں ہے, بچپن کے ہم دوست ہیں. تو ملا نے کہا بالکل کوئی فرق ہی نہیں ہے, تیری چیزیں میری چیزیں, میری چیزیں تیری چیزیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں, لیکن کاش تو نے مجھے یہ بات کل رات کو بتا دی. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا ابھی صبح بیچ کے آیا ہوں گدھا منڈی میں, تیرے اوپر جان بھی قربان ہے لیکن مجھے تو بتا تو دیتا کم از کم, بندہ پہلے بتاتا ہے یار میں گدھا منڈی میں بیچ آیا ہوں. اس کے دوست نے کہا اچھا مجھے کیا پتا تو نے بیچ دینا, چلو ٹھیک ہے میں کہیں اور سے پتہ کرتا. اب وہ دوست جیسے ہی دروازے سے نکلنے لگا گدھے کو پتہ نہیں کیا ہوا, اس نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا. گدھے کی آواز آپ کو پتہ ہے کافی اونچی ہوتی ہے. اللہ نے کہا قرآن میں کہا ہوا آواز نیچی رکھا کرو کیونکہ گندی آواز گدھے کی ہوتی ہے, یعنی بلا وجہ اونچا داڑے مارنا گدھے کا کام. تو اب گدھا جو بولا, ملا کا دوست رک گیا دروازے میں. اس نے پیچھے مڑ کے کہا ملا یار تیرے سے یہ توقع نہیں تھی, بچپن سے ہم دوست ہیں اور جو تو نے مانگا میں کبھی نہ نہیں کرتا, اور بچپن کی دوستی کا یہ سلسلہ ہے کہ تو نے گدھا نہیں دیا مجھے. ملا اسے کہتا ہے کہ افسوس تو مجھے تجھ پر, بچپن کا دوست تیرا میں ہوں تجھے میری بات پہ یقین نہیں اور گدھے کی بات پہ یقین ہے؟ جو گدھا بول رہا ہے اس پہ یقین ہے تجھے بھی یہ ہے میں جو کہہ رہا ہوں میں بیچ آیا ہوں، تجھے میری بات پہ یقین نہیں ہے. اب دیکھیں یہ تو جوک تھا، خیر گدھا چھپایا کس لیے؟ تاکہ گدھے کے وجود کا انکار کر سکے، ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، کفر اصل میں ہے حق کو چھپانا تاکہ انکار کیا جا سکے. کوئی آپ سے آ کے پوچھے یہ اللہ کا نبی ہے، آپ کو پتا ہو ہے، آپ کے نہیں ہے، چھپا لیں، حق کو چھپا لیں جو آپ کے پاس ہے. کیوں چھپا رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں کے سامنے اس کا انکار کر سکے. یہ ہے کفر کا اصل معنی. اس کے لیے حق کا معلوم ہونا ضروری ہے پہلے. جس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس تم کو تمہاری جیب میں روپیہ ہے اسے پتہ ہی نہیں، کہے گا نہیں. ہاں جس کی جیب میں روپیہ ہو اور کہے نہیں ہے، پتہ ہو اور کہے نہیں ہے، یہ کافر. اسی سے کفران نعمت ہے شکر کے مقابلے میں. کیوں کہا گیا کفران نعمت؟ کا مطلب ہے نعمت چھپا لینا، گویا کہ نعمت ملی نہیں ہے. جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں گویا وہ اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو نے ہمیں کیا دیا؟ کیونکہ انسان کو جب کوئی احسان کرتا ہے دیتا ہے، انسان اس کا شکر گزار ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کو دے بندہ آپ پر احسان کرے اور آپ بالکل اس کو شکریہ تک نہ بولیں بلکہ جو آپ کو دیا ہے اس کو اسی کو ناراض کرنے والے کام میں استعمال کرنا شروع کر دیں، آپ کا رویہ ایسا ہے جیسے آپ کو اس میں کچھ بھی نہیں دیا، آپ پر کوئی احسان نہیں کیا. تو یہ نعمت کو چھپا لینا، گویا اللہ نے نعمت ہی نہیں دی، ورنہ دی ہوتی تو شکر کرتے. کیونکہ ایک اچھا انسان اس پر جب کوئی احسان کرتا ہے وہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے، احسان مند ہوتا ہے. لیکن تجھے اللہ نے دی ہے تجھے پرواہ ہی کوئی نہیں، تو ناشکرا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کافر ہے، کفران نعمت کر. اب آپ پر واضح ہے. پس فقہ میں، فقہ احکام توضیع المسائل میں جب لکھا ہوتا ہے کافر، اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ نان مسلم. کیا لکھا ہوتا ہے؟ کافر کتابی اور کافر غیر کتابی. کیا مطلب؟ اہل کتاب یا یہودی یا مسیحی، اور کافر غیر کتابی مثلا جیسے ایتھیسٹ ہیں، جیسے دیگر جو کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے. یہ عام معاشرے میں لوگوں کی آسانی کے لیے یہ ٹرم بنائی گئی تاکہ پتہ چل جائے یہ مسلم مسلمان نہیں ہے. لیکن جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو یہاں پر کفر کا معنی کیا ہے؟ جان بوجھ کر پتہ چل جانے کے بعد نہ ماننا. واضح ہے انشاءاللہ، یہ کفر. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، آپ اے رسول انہیں بتائیں، تبلیغ کریں نہ کریں، یہ نہیں مان لائیں گے. تو اگر پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر مان لیا جائے کہ سارے کافروں کے لیے ہے تو پھر تبلیغ کس کو کرنی؟ سارے کافر مراد نہیں ہے، انکار کرنے والے مراد. جس نے ٹھان لیا ہے کہ اس نے نہیں ماننا، تو اے رسول اس پر ٹائم ضائع کریں آپ، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے. صلوات پڑھ محمد والے. آیت نمبر 7، اس آیت میں جو بات ہے اور اس سے ملتی جلتی چند اور باتیں، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں. آیت کیا ہے؟ جن لوگوں نے پہلے کہا تھا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے کوئی فرق نہیں، آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، خبردار کریں نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائے. آیت نمبر 7 کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. یہ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس آیت کے حل کرنے کے لیے، یہ ایسی بات ہے کہ اس کو سمجھ لینے سے قرآن مجید کی بیسیوں آیتیں آپ کے لیے حل ہوئیں. کہ جن کو ظاہری طور پہ پڑھ کے لگتا ہے کہ جیسے بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے, اللہ کر دیتا ہے گمراہ اور اللہ دے دیتا ہے ہدایت. لیکن اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. توجہ کرو, ختم اللہ علی قلوبہم, ختم کہتے ہیں مور لگا دینا. اور یہ مور لگا دینے سے کیا مراد ہے, پہلے بھی ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے, کہ سیل پیک کر کے سیل لگا کے سٹیمپ کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا دوائیوں پر, دیکھا ہوگا بعض اوقات ابھی یہ موبائل وغیرہ کے ڈبوں پر بھی سیل لگی ہوتی ہے اور دوائیوں پہ لکھا ہوتا ہے اگر یہ سیل, اف دس سیل از بروکن, یہ ٹوٹی ہوئی ہو پھٹی ہوئی ہو تو یہ دوائی قبول نہیں کرنی. سیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اندر ہے باہر سے کوئی چیز اس میں ایڈ, کوئی تبدیلی رد و بدل نہیں ہو سکتا, یہ گارنٹی ہے. سیل ٹوٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کمپنی کی کوئی گارنٹی نہیں. سیل کر دینا یعنی لاک کر دینا, یعنی پیک کر دینا, یعنی بند کر دینا. دل پر مہر لگا دینا یعنی اس طرح دل کو کر دینا کہ کوئی ہدایت کی چیز اندر نہ جا سکے, ٹکرا کے واپس آ جائے, کسی اچھی بات کا کوئی اثر نہ ہو اس دل پر. ایسی دل کی کیفیت کو اللہ نے فرمایا ہے ختم اللہ علی قلوب. اچھا یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں, ادھر ہم واپس آئیں گے, پہلے یہ سمجھ لیں یہاں قلب سے کیا مراد ہے. قرآن میں کئی جگہ قلب کا معنی آیا, مثلا فرمایا لہم, لوگ سوال بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم قلوب, ان کے پاس قلب ہیں, دل, ہم عام ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں, دل ہیں لیکن لا یفقہون بہا, لیکن ان دلوں سے یہ سمجھتے نہیں ہیں. اب لوگ سوال کرتے ہیں, بھئی سمجھا تو دماغ سے جاتا ہے, دل تو جذبات والی جگہ ہے, تو قرآن نے, یہ تو قرآن کی غلط بات ہوگی, یہ تو قرآن کی غلط تشخیص غلط ہو گئی. کہنا چاہیے تھا دماغ سے سوچو, دل سے سوچو کیا ہوا ہے, تو ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں. قرآن میں کس لفظ سے کیا مراد ہے, کیا معنی مراد ہے, اس کے لیے یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ جس زمین, جب جس زمانے میں, خوب توجہ سے سنیں, جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں اس لفظ کا کیا معنی تھا لوگوں کے ذہنوں میں, سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ الفاظ کے میننگ بعض اوقات زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. اس زمانے کا عرب جب قلب کہتا تھا تو وہ کیا سمجھتے تھے, کس کو قلب کہتا تھا؟ وہ اسی کو قلب کہتے تھے جس سے ہم سوچتے ہیں, وہ اس کو جو خون پمپ کرتا ہے مثال کے طور پر, یا جو ہم جذبات کے مرکز کے طور پہ جہاں محبت اور نفرت رہتی ہے اس کو لیتے ہیں, وہ اس معنی میں نہیں, وہ سوچنے کے لیے بھی اسی لفظ کو استعمال کرتے تھے. قلب, اس لیے اللہ نے فرمایا, ابھی آگے آیت آئے گی, فی قلوبہم مرض, ان کی سوچ میں, ان کی فکر میں بیماری ہے, ان کے قلب میں بیماری ہے. یہ بات واضح ہوگی, میں مثال دے دوں آپ. الفاظ اپنا معنی کیسے بدلتے ہیں, ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اگر مجھے یہ جلدی سے مل جائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ الفاظ اپنا معنی کیسے بدلتے ہیں. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ کفر میں بھی ایسے ہی سفر طے کیا ہے. اب ہم کافر سمجھتے ہیں دوسروں کو, جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ کہہ رہا تھا جو نہیں مانے گا تم میں سے وہ کافر ہے, جو جتنا نہیں مانے گا اتنا کافر ہے. توجہ فرما رہے ہیں, دیکھیے یہ میرے پاس ایک پوسٹ آئی تھی بڑی اچھی ہے, الفاظ کے معانی کیسے چینج ہو جاتے ہیں. لکھا ہوا ہے ونس اپون اے ٹائم وین window was just a square hole in a room. ایک زمانہ تھا کہ جب ونڈو ایک چوکور سی اسکوئر ہوتا تھا ایک کمرے میں. لیکن ابھی کوئی بولے ونڈوز آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کمرے کی کھڑکیاں آتا ہے یا مائکروسافٹ ونڈوز آتا ہے؟ لفظ ایک خاص معنی میں اتنا استعمال ہوا کہ لوگ پرانا معنی ہی بھول گئے. جب تک کہ باقاعدہ سے بتایا نہ جائے مراد یہ ونڈو ہے, کمپیوٹر میں نہیں گھس جانا. ایک مثال. دوسری مثال ایپلیکیشن. ہم جب پڑھتے تھے کہتے تھے جناب ایک ایپلیکیشن لکھو اپنے استاد کو, رائٹ این ایپلیکیشن. اب اگر اس وقت اگر ایپلیکیشن لکھا ہوتا جب یہ ایپلیکیشن آئی نہیں تھی, ایپس جو موبائل میں, کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں آنی تھی. اور اب اگر کوئی بولے ایپلیکیشن تو وہ نہیں آتی, پہلے یہ ذہن میں آتی. اب اگر اس زمانے کی آپ کو کوئی تحریر ملے اور اس میں ایپلیکیشن لکھا ہو آئی سو این ایپلیکیشن, تو آج کے بندے کا ذہن جائے گا کیا مانا کرے گا, کوئی موبائل ایپ کی بات ہو رہی ہے, جبکہ جس نے وہ تحریر لکھی ہے وہ کسی اور چیز کی بات کر. تو لہذا علماء اس بات پر تاکید کرتے ہیں, اور تاکید نہ بھی کریں تب بھی یہی بات حق ہے کہ قرآن کے الفاظ کا معنی اگر سمجھنا چاہتے ہو تو ہو سکتا ہے آج عرب اس کو کسی اور معنی میں یوز کر رہے ہو, تم بھی کر رہے ہو. پہلے اچھی طرح یہ تحقیق کرو کہ اس زمانے میں عرب کیا معنی لیتے تھے اس کا, کیونکہ ان کے لیے قرآن اترا تھا اس زمانے میں, اللہ نے آج کے لیے تھوڑی اس اعتبار سے کہ اللہ نے وہ معنی مراد لیا ہو جو ان کے ذہنوں میں آتا ہی نہیں ہے, تو غلط ہو جائے گا. تو قرآن فہمی کے لیے وہ معنی جاننا ضروری ہے جو اس زمانے میں تھا. اس کام کے لیے بعض لوگوں نے بڑی محنت کی ہے, بہت زحمت کی ہے, اور سفر کیے ہیں دیہاتوں میں جہاں پہ دوسری زبانوں کا اثر نہیں عربی پر ہوا, دیہاتوں کے سفر کیے, وہاں کے دیہاتیوں سے الفاظ کے معنی پوچھے جو خالص عربی والے تھے, اور پھر لغات بنائی ہیں اور کہا کہ یہ معنی مراد. وہاں سے آپ کو کفر کا معنی پتہ چلے گا, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن میں مراد نہیں. ایک لنک ہے لیکن وہ لنک ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ جب کفر کا لفظ آئے تو تم مراد نہیں ہو سکتے, نان مسلم مراد, یہ مت سمجھنا, بلکہ یہ دیکھنا کہ اللہ کس چیز کو نہ ماننے کو کفر کہہ رہے ہیں. اس کی میں آپ کی خدمت میں ایک اور مثال دے دوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. سورہ آل عمران آیت نمبر 32, سورہ آل عمران آیت نمبر 32, غور کیجیے گا. اس آیت میں بھی کفر کا ذکر ہے, کافرین کا ذکر, لیکن اس آیت میں اللہ کن کو کافر کہہ رہے ہیں؟ توجہ سے. قل, اے رسول کہہ دیجئے, اطیع اللہ. کیا معنی ہے اس کا؟ اطیع اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, ور رسول, اور رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کی بات ہو, کسی چیز کو ماننے نہ ماننے کی بات نہیں ہو رہی, بات ماننے کی بات ہو. اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرو؟ اطاعت کرو. غور سے سنیں, قرآن سے کانسیپٹ واضح ہوتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کے انتخاب شدہ الفاظ ہیں, ان سے بہتر کوئی انتخاب نہیں کر سکتا. اسلام کی بنیاد یہاں سے سمجھ آتی ہے, اسلام کی حقیقت کیا ہے. توجہ کیجئے. قل اطیع اللہ والرسول, اے رسول کہہ دیجئے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, فَإِن تَوَلَّوْا, تو اگر یہ لوگ پھر جائیں, پھر جائیں کیا مطلب, اطاعت نہ کریں, توجہ ہے نا, فَإِن تَوَلَّوْا, تو اگر یہ پھر جائیں یعنی کہیں کہ ہم نے اطاعت نہیں کرنی یا اطاعت نہ کریں, فَإِنَّ اللَّهَ, تو یقیناً اللہ, لا يحب, لا يحب کا کیا مطلب ہوتا ہے جی, اللہ پسند نہیں کرتا کن کو, الکافرین. اب شروع سے ترجمہ پڑھ, اے رسول کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, تو اگر یہ پھر جائیں تو یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. کیا مطلب, جو اطاعت نہیں کر رہا وہ کون ہے, یہ ہے قرآن. ہم سمجھتے ہیں رسول کو جو نہ مانے وہ کافر ہے, قرآن کہتا ہے جو رسول کی نہ مانے اس کی حالت بھی خراب ہے. توجہ فرما رہے ہیں, ایک بار پھر صلوات پڑھے محمد والے پر. اب ذرا یہ ایک روایت سنیے, کتاب اصول کافی ہے, اس میں روایت ہے بہت اہم, ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ابھی جو میں نے آپ کو قرآن سے بتایا, اب اس کو مثلا امام کی زبان سے سنو. یہ کتاب اصول کافی ہے, اس کے اندر کتاب الایمان والکفر ہے, اور اس کتاب کے اندر ایک باب ہے, باب فی ان الایمان مبثوث لجوارح البدن کلها. ایک باب ہے جس کی روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایمان بدن کے تمام اعضاء و جوارح میں تقسیم ہے, یعنی ہاتھ کا اپنا ایمان ہے, آنکھ کا اپنا ایمان ہے, ٹھیک ہے, دل کا اپنا ایمان ہے, کان کا اپنا ایمان ہے, پیر کا اپنا ایمان, تقسیم شدہ ہے. اگر ہاتھ اطاعت کر رہا ہے اللہ کی تو یہ مومن ہے, یہ سمجھانے کے لیے, ورنہ اصل تو آرڈر وہیں سے آ رہے ہیں. لہذا یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مکمل تصویر ہو تب مومن ہے. اب غور سے سنیے, اس باب کی حدیث نمبر 8, ان حفص بن خارجہ قال سمعت ابا عبد اللہ علیہ السلام. حفص بن خارجہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا امام جعفر صادق علیہ الصلات والسلام, ایک شخص کے جواب میں فرما رہے تھے, جس شخص نے امام سے یہ پوچھا تھا, کیا پوچھا تھا, امام سے پوچھا تھا, عن قول المرجئة فی الکفر والایمان, ایک فرقہ گزرا ہے جنہیں مرجئہ کہتے تھے. مرجئہ کا لفظ رجا سے ہے, امید سے. آج بھی اس فرقے کا نام نہیں ہے لیکن ہیں بہت سارے مرجئہ رہتے ہیں. یہ مرجئہ کون تھے, یہ کہتے تھے جو بندہ کہے نا میں مومن ہوں, اللہ کے پاس بھی وہ مومن ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, جو بندہ کہے میں مومن ہوں, غور سے سنیں, جو بندہ کہے میں مومن ہوں اللہ کے پاس بھی مومن ہی ہوتا ہے. وہ دلیل کیا ہے, دلیل وہ یہ دیتے تھے کہ جو بندہ ہمارے سامنے اقرار کرے میں کافر ہوں, جو خود کہے میں کافر ہوں وہ کافر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ہوتا ہے, تو پھر جو خود کہے میں مومن ہوں وہ مومن ہوا یا نہیں ہوا. عام بندہ کہے گا ہوا بھائی, یہ بات کسی نے امام سے پوچھی. آپ یہ جو مرجئہ ہے یہ اس طرح کہتے ہیں, سنیں, وقال انہم یحتجون علینا, اور وہ ہمارے سامنے اپنی بات کی حجت, اپنی بات کی دلیل یہ دیتے ہیں, کہتے ہیں وَيَقُولُونَ كَمَا أَنَّ الْكَافِرَ عِنْدَنَا هُوَ الْكَافِرُ عِنْدَ اللَّهِ، کہتے ہیں بالکل اسی طرح کہ جس کہ جیسے ہم کسی کو کافر سمجھتے ہیں اللہ کے پاس بھی وہ کافر ہوتا ہے. ہم کسے کافر سمجھتے ہیں؟ جو خود کہے میں کافر ہوں، تو وہ اللہ کے پاس بھی کافر ہوتا ہے. اسی طرح فَكَذَلِكَ نَجِدُ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَقَرَّ بِإِيمَانِهِ أَنَّهُ عِنْدَ اللَّهِ مُؤْمِن. اسی سے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جو بندہ ایمان کا اقرار کر لے وہ اللہ کے پاس بھی مومن ہی ہے. جو ہمارے ریکارڈ میں مومن ہے وہ اللہ کے ریکارڈ میں مومن ہے. انشاءاللہ سمجھ رہے ہوں گے، لیکن اگر نہیں بھی سمجھے آگے سمجھ آ جائے گی. یہ اب اس نے امام سے سوال پوچھا کہ یہ ایسی بات کرتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام نے بات یہاں سے شروع فرمائی، فقال سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں. کوئی ایسی بات کرے تو بالکل غلط کا کہتے ہیں، البتہ جو اچھے ہوتے ہیں، ورنہ جو الٹی سیدھی زبان والے ہوتے ہیں وہ بھی گندی بات کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جن کی زبان کو اچھے کلمات کی عادت ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا بات کر. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. یہاں پہ کیوں استعمال کیا؟ یہ بات غلط ہے. اور امام نے کیوں استعمال کیا کہ یہ جو اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اللہ اس سے پاک ہے. کہ جو ہمارے سامنے کہے آ کے مومن ہے اور ہم مان لیں کہ مومن ہے تو اللہ بھی پابند ہے، وہ بھی کہے گا ہاں یہ مومن ہے. ایسا نہیں، سبحان اللہ. اب جو امام نے مثال دی ہے وہ بہترین مثال. فرماتے ہیں وَكَيْفَ يَسْتَوِي هَذَان، بھلا کیسے یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کافر اگر کہے کہ میں کافر ہوں تو وہ کافر ہے، اور مومن اگر خود کہے کہ میں مومن ہوں تو وہ اللہ کے پاس بھی مومن ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں الگ الگ دعوے ہیں. ایک دعویٰ ایسا ہے جس کی دلیل نہیں چاہیے، اور دوسرا دعویٰ ایسا ہے جس کی جب تک دلیل نہ ہو نہیں مانا جائے گا. کیا مطلب؟ آپ کا جھگڑا ہوا کسی سے زمین کا، ٹھیک ہے؟ آپ نے جا کے عدالت میں کیس کیا، آپ نے کہا میری زمین ہے، اس نے کہا میری زمین ہے، عدالت دونوں سے کیا مانگے گی؟ جی ثبوت. لیکن اگر ایک دن ایک دونوں میں سے ایک کٹہرے میں آ کر کہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ زمین میری نہیں ہے، اس سے عدالت ثبوت مانگے گی؟ ثبوت دے کے تیری نہیں ہے، وہ کہے گی کیس ختم. یہ تو خود کہہ، کیوں بھلا؟ یاد رکھ، یہ اصول ہے کہ ایک عاقل انسان جب کوئی ایسی بات کرے جو اس کے خلاف ہو، اس میں اس کا فائدہ کوئی نہ ہو، تو اس سے لوگ ثبوت نہیں مانگتے. چونکہ انسان غلط دعوے اپنے نقصان کے لیے نہیں کرتا، اپنے فائدے کے لیے کرتا. لیکن جب انسان کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو جیسے پراپرٹی ہوتی ہے، جیسے پیسے ہوتے ہیں، جیسے کوئی فائدے کی چیز ہوتی ہے، تو پھر اس سے ثبوت مانگا جاتا ہے، ثبوت پیش کرو کہ یہ کیسے تمہاری ہے. تو امام نے یہ فرق کہا، کہا کہ وہ جو کافر ہے وہ اپنے خلاف اقرار کر رہا ہے، اس سے ہمیں ثبوت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مسلمانوں میں کھڑا ہو کے کہہ رہے میں کافر ہوں، وہ تو اپنے آپ کو خراب کر رہا ہے. لیکن وہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، وہ تو کس کا دعویٰ کر رہا ہے؟ جنت مومن کی ہے، اللہ کا قرب مومن کے لیے، فلاں درجات مومن کے لیے، یہ حقوق مومن کے لیے، تو اتنی ساری چیزیں ہیں جن کا دعویٰ کر رہا ہے اپنے آپ کو مومن کہہ کر، اس کے لیے ثبوت چاہیے. امام یہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کیسے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جبکہ والکفر اقرار من العبد، جبکہ کفر بندے کا اپنے خلاف اقرار ہے، اپنے جرم کا اقرار ہے. جب کوئی جرم کا اقرار کرے ثبوت مانگتے ہیں کوئی؟ کہتے ہیں ہاں بھی ثابت ہو گیا، تیرے اقرار سے ثابت ہو گیا تو مجرم. والکفر اقرار من العبد فلا یکلف بعد اقراره ببینۃ، تو تو جب وہ اقرار کر لیتا ہے تو پھر اس سے بینہ ثبوت نہیں مانگا جاتا کہ ثبوت پیش کر اپنے جرم کا. کہتے ہیں تیرے اقرار سے جرم. آپ سنتے ہیں نا, مجرم نے عدالت میں جرم کا اقرار کر لیا, اس کے بعد کبھی سنا ہے لیکن قاضی نے کہا ثبوت پیش کرو. والایمان دعویٰ, جب یہ ایمان ایک دعویٰ ہے, اپنے خلاف اقرار نہیں ہے, اپنے جرم کا اقرار نہیں ہے, ایک دعویٰ ہے. لا تجوز الا ببینۃ, اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا جب تک دلیل نہ ہو. توجہ کریں, وبینتہ, اور دعوی ایمان کی دلیل کیا ہے؟ عملہ, اس ایمان کا دعوی کرنے والے کا عمل. ورنہ دعوی کر رہے ثبوت پیش نہیں کر رہے تو وہ دعویٰ اللہ کے یہاں قبول نہیں. وبینتہ عملہ ونیتہ, یہ آپ ایک سبق کے طور پہ پڑھ رہے ہیں, یہ روایت آپ کو بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ خود جا کے دے سکتے ہیں, ایڈریس میں نے آپ کو بتا دیا. اور اس کے دعوی ایمان کی دلیل اس کا عمل ہے اور اس کی نیت ہے. اب یہاں سے پتہ چل گیا کہ یہ بات انسانوں کی نہیں ہو رہی, یہ بات اللہ کی ہو رہی ہے. اللہ کو کیا ثبوت چاہیے, ورنہ نیت میں اور آپ تو نہیں جان سکتے, ٹھیک ہے. مدینے میں کتنے لوگ تھے جن کو اللہ نے منافق کہا ہے اور کہا ہے کہ یہ اصل میں کافر ہیں, لیکن مسلمانوں کو یہی حکم تھا تم نے ان کو مسلمان ہی سمجھ لیا. اللہ کے نبی نے ان منافقوں کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا تھا, وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی رہتے تھے. یہ قانون ہے, قاعدہ ہے کہ جو شخص بھی ہمارے سامنے کلمہ توحید پڑھ لے ہمارے لیے وہ مسلمان ہے. اللہ کے پاس بھی ہے یا نہیں؟ نہ. اللہ علیم بذات الصدور ہے, انسان علیم بذات الصدور نہیں. امام یہ بتا رہے ہیں کہ اس دھوکے میں مت آنا جو مرجعہ کا نتیجہ ہے. ہم جسے مومن سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کے پاس بھی مومن ہے. امام بتا رہے ہیں اللہ کے پاس مومن, اللہ کے ریکارڈ میں اپنا مومن, ڈیٹا میں مومن لکھوانے کے لیے, اپنے آئی ڈی کارڈ میں مومن لکھوانے کے لیے کچھ ثبوت دینا پڑتا. یہ عجیب روایت ہے, توجہ کر, ہے عین قرآن, توجہ فرمائیے. وَبَيِّنَتُهُ عَمَلُهُ وَنِيَّتُهُ, اور بینہ, بینہ کہتے ہیں دلیل کو, ثبوت کو. اس کے دعوی ایمان کی دلیل کیا ہے؟ عَمَلُهُ وَنِيَّتُهُ, اس کا عمل اور اس کی نیت. یہ دو چیزیں اللہ دیکھے گا تب لکھے گا یہ مومن ہے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے دکھانے کے لیے, فائدہ لینے کے لیے عمل بھی شروع کر دے لیکن اندر سے منافق. جیسے رسول اللہ کے زمانے میں بعض منافق آ کر نمازیں پڑھتے تھے, رسول اللہ کے پیچھے نماز جماعت پڑھتے تھے, رسول اللہ کی محفل میں رسول اللہ کے بیانات مبارک سنا کرتے تھے. تو اللہ نے کہا چلو کوئی گل, میرے رسول کی زیارت کر لی, اب میں کیا کہوں, مدینے والے کا چہرہ دیکھ لیا, کوئی نہیں گندے ہیں تو کوئی بات نہیں, اب چھوڑ دو, اتنا بڑا نیک کام. نہ, یہ ہماری بنائی ہوئی باتیں, اللہ کے پاس ایسا نہیں. اللہ نے کہا تم نے رسول کو دیکھا ہے اور بات نہیں مانی, تم بڑے مجرم ہو ان سے بھی جنہوں نے دیکھا نہیں اور نہیں مانا. توجہ فرما رہے ہیں, اب دیکھیں ایمان دعویٰ ہے کہ جو ثابت نہیں ہوتا دلیل کے بغیر, اور اس کی دلیل اس کا عمل ہے اور اس کی نیت. فَإِذَا اتَّفَقَا, جب یہ دونوں متفق ہو, یعنی دونوں ایک, عمل بھی ہو اور اس عمل کے پیچھے نیت بھی ہو, نیت ریاکاری اور دھوکہ دینا نہ ہو عمل کر کے, بلکہ عمل کی نیت اللہ کے لیے عمل کرنے کی ہو اور کسی کے لیے نہیں. اللہ کے لیے نیت کون کرتا ہے؟ یہی تو ایمان ہے. ایمان ہے یہی کہ یہ کام میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے. فَإِذَا اتَّفَقَا, جب یہ دونوں متفق ہو جائیں, عمل بھی اچھا نیت بھی اچھی, فَالْعَبْدُ عِنْدَ اللَّهِ مُؤْمِنٌ, تو بندہ اللہ کے پاس مومن ہے. اللہ کی فائل میں تب بندہ مومن لکھا جائے گا. عمل بھی کر رہا ہے, یہ جس نے کہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول کے سوا محمد اللہ کے رسول ہیں, ٹھیک ہے. اور مثال کے طور پر مکتب اہل بیت والے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں, مثال کے طور پر. اس کے بعد بس یہ کہہ دیا؟ نہیں, یہ دعویٰ ہے. اللہ نے انسانوں سے کہا ٹھیک ہے تم یہی سمجھو, تم یہی سمجھو یہ مسلمان, میں یہ نہیں سمجھوں گا, میں تو اندر جانتا ہوں. یہ جو اس نے دعویٰ کیا ہے کلمہ پڑھ کے, اس کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا. اور ثبوت کیا ہے؟ دو ثبوت. ایک, اسی جو اس نے کہا ہے کہ میں اللہ کو معبود مانتا ہوں, اب اللہ کی اطاعت نظر آئے اس کی زندگی میں. اس نے کہا ہے محمد اللہ کے نمائندے ہیں, تو جو محمد کہے اس کی زندگی میں نظر آئے, اور نظر بھی آئے دل میں بھی وہی بات ہو, نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا میں بھی مسلمانوں میں شامل ہو جاؤں گا, مال غنیمت میں حصہ مل جائے گا, فلان فائدے مل جائیں گے, ٹھیک ہے. لہذا دیکھیں کتنی ایکیوریسی ہے کہ دو دلیلیں ہیں اللہ کو چاہیے ایمان کی, ایک عمل دوسری نیت. جب یہ دونوں متفق ہو جائیں, یعنی دونوں اکٹھی ہو جائیں, تب بندہ اللہ کے پاس مومن ہے. والکفر, اور کفر بھی موجودن بکل جہت من ہذہ الجہات الثلاث من نیت او قول او عمل. فرمایا تین چیزیں ہو گئی نا, ایک اقرار قول, ایک عمل, اور ایک نیت. کہا جیسے ایمان ان تین چیزوں سے مل کے بنتا ہے, اسی طرح ان تین چیزوں میں کفر بھی ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ میں اللہ کو نہیں مانتا, یہ قول کا کفر. عمل کا کفر کیا ہے؟ میں اللہ کی نہیں مانتا, یہ عمل کا کفر. یہ میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ آل عمران کی, کون سی آیت نمبر 32, کیا فرمایا؟ یہ کفر. قل اطیعوا اللہ والرسول, کہہ دیجئے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اگر یہ اطاعت نہ کرے ہے رسول اللہ کی اور اس کے رسول کی, تو ان کو بتا دیجئے یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. یہ امام فرما رہے ہیں. عمل میں بھی کفر ہوتا ہے. اللہ کا رسول کہے یہ کر, نہ کر. اور تیسرا کہاں کفر ہوتا ہے؟ نیت میں. ہو سکتا ہے اقرار بھی کر رہا ہو, کلمہ پڑھ لے, ہو سکتا ہے آ کے رسول کے ساتھ نمازیں بھی پڑھے, لیکن اندر سے منافق کو بے ایمان. تو اللہ کے پاس مومن کب بنے گا؟ جب یہ تینوں چیزیں ہوں, نیت بھی صحیح ہوگی, اندر سے مانا ہوگا, دوسرا زبان سے اقرار کیا ہوگا, تیسرا جو اقرار کیا اس کے مطابق عمل بھی, اس کا عمل سے ثبوت دے کہ میں اس کو مانتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے. اب دیکھیں یہ بڑی بڑی دقیق, بڑی ایکوریٹ حدیث ہے, پوسٹ مارٹم ہے, کھول کے ہر چیز سامنے رکھ دیں. اب کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جب بندہ مومن نہیں ہے تو اللہ نے ہمیں کیوں کہا ہے مومن کہو اس کو, انسانوں کو, یہ تو بڑا خطرناک بندے ہیں. فرمایا والاحکام تجری علی القول والعمل, اور جو احکام ہیں, ظاہری احکام, فقہی احکام, وہ قول اور عمل پر چلتے ہیں. چونکہ انسانوں کو وہی دو چیزیں نظر آ رہی ہیں, انسانوں کو دل کا حال معلوم نہیں ہے, تو وہ کہیں کہ بھائی کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے اور نمازیں بھی پڑھتا ہے, مثلاً عمل بھی کرتا ہے, تو مومن ہے. امام فرما رہے ہیں احکام کس پہ جاری ہوتے ہیں؟ ظاہری قول پر اور ظاہری عمل پر. اب یہ بات ذرا غور سے سنیں, اپنے دماغوں کو تر و تازہ کرنے کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ بڑی سخت بات ہے جو اب اس روایت کی, یہ جو بات بتا رہے ہیں یہ جو پیچھے روایت بیان کی ہے اس میں یہ بات ہو چکی, لیکن اس کو واضح کر رہے ہیں, خلاصہ کر رہے ہیں, نتیجہ دے رہے ہیں. فرمایا فما اکثر, تو کتنے کثیر تعداد میں ایسے لوگ ہیں, یہ نتیجہ دے رہے ہیں پچھلی باتوں کا, کتنے کثیر تعداد میں ایسے لوگ ہیں. کیسے لوگ؟ من یشہد لہ المؤمنون بالایمان, کہ جن کے بارے میں مومنین ایمان کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ مومن ہے, کتنے زیادہ ہیں. فما اکثر, تو کتنے کثیر تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے من یشہد لہ المؤمنون بالایمان, کہ جس کے بارے میں اگر مومنوں سے پوچھا جائے یہ مومن ہے, کہتے ہیں جی جی مومن ہے, دوسرے سے پوچھو کہتے ہیں مومن ہے. وَيَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُؤْمِنِينَ, اور یہ مومن جو اس کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں اس پر مومنین کے احکام بھی جاری کرتے ہیں, یعنی جو مومنین کے پروٹوکولز ہیں وہ دیتے ہیں اس کو, جو ان کے حقوق ہیں وہ دیتے ہیں, یہ سب کر رہے ہیں مومنین. جبکہ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ كَافِرٌ, جبکہ اللہ کے ریکارڈ میں وہ بندہ کافر لکھا ہوا ہے. عجیب, یہ سنی روایت آپ نے پہلے کبھی؟ سنے کے بھی نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس قسم کی باتوں کا مزہ تو آتا کوئی نہیں, بلکہ پہلے مزے بھی خراب ہونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے مزیدار قسم کی کوئی سویٹ ڈش کھائی ہو تو وہ کچھ اور لے کر آئے میزبان آپ کا, یار اسے بھی چکھ کے ٹرائی کرو, آپ کھائیں آپ کو مزہ نہ, آپ یار پچھلے کا بھی بیڑا گرک کر دی جو منہ میں اچھا ذائقہ دیا, یہ کہہ دے رہی ہے. لیکن یہ حق ہے, اور اگر آپ اس پہ غور کریں تو آپ بھی کہیں گے حق ہے. اللہ کے احکام انسان کے اندر گواہی دیتا ہے کہ یہ ٹھیک بات ہے. مجھے ایک بندہ ملا, اس نے مجھے کہا, پہلے اس نے مجھے بڑا پکا کیا پاکستان سے باہر کے, بڑا مجھے اس نے پکا کیا, کہتا ہے آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں لیکن آپ نے ناراض نہیں ہونا, میرا سوال بہت غلط ہے, ہو سکتا ہے آپ کو غصہ آ جائے. میں نے کہا نہیں کرتا غصہ بھائی, بولو. پھر کہے نہیں نہیں پہلے آپ مجھے گارنٹی دیں آپ ناراض نہیں ہوں گے. جب بہت گارنٹی لے لی پہلا سوال کیا کیا, کہتا ہے اللہ ظالم ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ اب ذرا غور سے سنیے, جو سنا ہوا ہے اس کو نہ سوچئے گا, اپنے اندر رجوع کیجئے گا, آپ کو اندر سے گواہی ملے گی. اللہ نے عدالت اندر لگائی ہوئی ہے, لیکن بعض لوگ اپنی عدالت کو چپ کرا دیتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے تو عدالت ہے لیکن فیصلہ وہی کر جو ہمارے مفاد میں. اس نے مجھے کہا اللہ ظالم ہے. میں نے کہا کیسے ظالم ہے؟ اب وہ بندہ اس کی شخصیت آپ کو بتا رہے, لوہے پڑھنے والا, ماتم کرنے والا, ٹھیک ہے, عزاداری فل کرنے والا, نمازیں پڑھنے والا, ٹھیک ہے, بچوں کو مثلا پروگرام اس نے بنایا ہوا تھا بچوں کی تربیت کا, پاکستان نہیں تھا, ضروری ہوتا ہے ان کے لیے اور زیادہ مفید ہوتا ہے, یعنی بڑا مدبر آدمی, میں اس کا سوال سن کے ہکا بکا رہ گیا کہ یہ بندہ یہ سوال کر رہا ہے، اللہ ظالم ہے؟ یعنی دین کی جڑ پہ جڑ سے اکھاڑ دیا. میں نے کہا کہ کیوں آپ کو، کس نے آپ کو کہا اللہ ظالم؟ کہتا ہے بچپن سے سنتا آ رہا ہوں. کہتے نہیں ہیں لیکن جو کہتے ہیں، جو میں اسٹیج سے سنتا ہوں، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ظالم. ان کا اچھا بتاؤ کیا سنیں؟ اب یہ اس کے الفاظ بتا رہا ہوں، ناراض نہیں ہوں، ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں. تو مجھے کہتا ہے کہ اللہ اس لیے ظالم ہے کہ جو شیعہ کے گھر پیدا ہوا ہے، جتنا بھی گندا اور بے شرم اور گناہگار ہو وہ جنتی ہے، اور جو چاہے دین کے بارے میں غور و فکر نہ کرے، سنتا رہا آتا رہا، لیکن جو شیعہ نہیں ہے وہ جتنا نیک ہو ٹھیک ہے وہ جنمی ہے پکا، یہ ظالم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ ظالم نہیں ہے، آپ ظالم ہیں. تو میں کیسے ظالم ہوں؟ میں نے کہا آپ نے اللہ کا تعارف کہاں سے لیا؟ کہتا سنا علماء کرام سے، آپ جیسوں سے، مولویوں سے سنے، اور کہاں سے سنے؟ میں نے کہا غلط کیا تو. اللہ کا ایک اپنا کلام بھی ہے جس میں اس نے تعارف کروایا اپنا، اس میں کبھی دیکھیں کون جائے گا جنت میں اور کون نہیں جائے گا؟ کہتا قرآن تو نہیں پڑھو. میں نے کہا پھر تم ظالم ہو. اگر میرے بارے میں کوئی بندہ، مثلا میرے بارے میں، آپ اپنے بارے میں سوچیں، آپ کے بارے میں کوئی باہر بندہ بات کر رہا ہے آپ کے خلاف، آپ چاہیں گے نا کہ جو لوگ اس کی سن کے یقین کر رہے ہیں مجھ سے بھی تو پوچھیں، میں بھی تو موجود ہوں، میں جب زندہ پھر رہا ہوں تو مجھ سے کیوں تصدیق نہیں کر رہے؟ تو اللہ بھی قیامت کے دن کہے گا جب میرا اپنا کلام موجود تھا تم نے ادھر چیک کیوں نہیں کیا، کیوں تم نے باور کیا باتوں؟ جس طرح قیامت کے دن جب مولانا سے ملاقات ہوئی اور وہ ہماری توقعات کے مطابق نہ ہوئے تو وہ کہیں گے کہ، ہم کہیں گے جب مولا آپ تو ہم نے اور سنا تھا، آپ اور قسم کے ہیں یہاں پر، تو مولا کہے کس سے سنا تھا؟ آپ کہیں جناب مولویوں سے سنا تھا. مولا کہے میرا اپنے کلام کی بھی ایک کتاب تھی نہج البلاغہ، ادھر سے تم نے دیکھا تھا؟ بندے کا کلام بہترین تعارف ہوتا ہے اس کا. مولا کا اپنا فرمان ہے المرء مخبوع تحت لسانه، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے، بولتا ہے تو پتہ لگتا ہے یہ کتنے پانی میں اور کتنا عالم ہے یا کتنا جاہل ہے اور کیسی شخصیت ہے. تو جنہوں نے مولا کا اپنا کلام نہیں پڑھا، کیا گارنٹی ہے مولا ویسے ہی ہو جیسے آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور جنہوں نے اللہ کو اللہ کے اپنے کلام سے نہیں پہچانا، کیا گارنٹی ہے جس کو وہ اللہ سمجھ رہے ہیں وہ اللہ ہوئے؟ سنا سنایا اللہ اور وہ اللہ ظالم. ایک تو خود پیدا کیا شیعہ کے گھر میں، اس کا کوئی اختیار نہیں. ایک کو خود پیدا کیا کدھر، مثلا کسی دوسرے مسلک کے گھر میں، ایک کو پیدا کیا ہندو کے گھر میں، ایک کو پیدا کیا یہودی کے گھر میں. اب فرض کریں اپنے اپنے جس جگہ پیدا ہوئے دین کے، اپنے اپنے دین کے متعلق ان کا ایک ہی مزاج ہے، کوئی سنجیدہ نہیں، جو سن رہے ہیں کوئی اینالائز نہیں کرتے، کوئی سوچتے نہیں ہیں. اب قیامت کے دن ان میں سے ایک کو اللہ کہے تو تو جنتی ہے، اور باقی تینوں سے کہے تو جہنمی ہے، وہ تو دھرنا دے دیں گے کہ یا اللہ یہ بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم تھے، یہ کیوں جنت میں؟ تو اللہ پھر اس سے پوچھے گا یار یہ مثلا، میں ویسے فرض کر بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، تو مجھے بتا کہ تو نے بھی ویسی زندگی گزاری ہے جیسی انہوں نے گزاری ہے، تو بھی دین کے بارے میں کوئی سنجیدہ نہیں تھا، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس دلیل کی بنا پر میں تجھے جنت میں ڈالوں؟ تو خود دلیل دے اپنی، کیا دلیل دے؟ ہم پیدائشی شیعہ تھے. وہ کہے گی ہم بھی تو یہی، ہم نے سنا اپنے مولوی سے یہی بات حق تھی. ہر چیز ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آ رہی. اللہ سب کا اللہ، شیعوں کا اللہ تھوڑی ہے سر. اگر اللہ صرف شیعوں کا اللہ ہو، آپ چھوڑ دیں، علی صرف شیعوں کا نہیں ہے، اگر علی اسلام کا امام ہے تو اسلام ساری انسانیت کے لیے. اور شیعہ علی اصل میں اسے کہا گیا کہ جب لوگوں نے کسی اور کے پیچھے چلنے کا انتخاب کر بھی لیا رسول کے بعد، شیعہ وہ کہلائے جنہوں نے کہا ہم کسی اور کے پیچھے نہیں، ہم علی کے پیچھے چلیں گے، جو علی کہے گا ہم وہ کریں گے. یہ اصل میں شیعہ کہلائے تھے. پیدائشی طور پر کوئی مذہب جو ہوتا ہے اللہ کے ہاں کوئی زیادہ ویلیو بلکہ بالکل ویلیو نہیں رکھتا، جب تک کہ انسان پھر اپنی عقل سے اور شعور سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے دیکھے کہ جو میں سنتا آ رہا ہوں یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. یہ جو میں آپ کو راستہ بتا رہا ہوں یہ آئمہ نے بتایا ہے، میں کو اپنے پاس سے نہیں بتا رہا. ہاں یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں عام طور پر، اس لیے کہ ماحول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ابھی اگر میں سادہ جیسے میرے ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں، میں آپ کو حدیث پڑھ کے روایت پڑھ کے سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اگر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ میں نے آپ سے داد بھی لینی ہے تو اس طرح میں سادگی سے بیان نہیں کر سکتا. پہلے گھر بیٹھ کے محنت کروں گا کہ کس طرح بیان کروں کہ اینڈ پہ نعرہ ضرور لگے، ہے نا، ہمارا ماحول یہ. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ اتنے زیادہ علماء پڑھ رہے ہیں وہاں پر کمبھ میں، ٹھیک ہے، اقتصاد اسلامی کے ماہر کیوں نہیں آ رہے؟ میں نے کہا کہ اقتصاد اسلامی پڑھ کے کوئی یہاں پر آئے، جب تک مجلس نہیں پڑے گا اس کا دال روٹی نہیں چل سکتا. آپ کی قوم نے کوئی ایسا پلان کیا ہوا ہے، کوئی ایسا ادارہ جو اس طرح کے اسکالرس کو سپورٹ کرے، مثلاً باقاعدہ ان کی جاب ہو، ریسرچ کرے، ادارہ ہو، اپنی عزت کا ان کو مل رہا ہو، ایک جو ایک نارمل ہونا چاہیے، ہے کوئی نہ؟ تو وہ اقتصاد پڑھے یا وہ ایسٹرانومی پڑھے یا وہ جو مرضی پڑھ کے آئے، یہاں پہ آ کے بیچارے کو مجلس پڑھ، کیونکہ مجلس یہاں پہ بڑا عالم کون ہے؟ وہ زیادہ بول سکتا ہے. بڑا خطیب ضروری نہیں کہ بڑا عالم بھی، لیکن ہماری عوام بڑے خطیب کو بڑا عالم سمجھتا ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا عالم ہے بھی کہ نہیں. خطابت آنی چاہیے. حضرت موسیٰ نے جب تقریر کی زبان میں لکنت تھی. ٹائم ہمارا تمام ہے، مجھے پتہ نہیں چلا، معذرت سن لیجیے، اس کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو قرآن میں روایات میں وہ ہے، اور یہ ماننا ہے کہ قرآن اہل بیت جدا نہیں ہوئی. تقریر کی حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی. جو کہتے ہیں لکنت نہیں تھی وہ غلط کرتے ہیں، قرآن مجید نے بتایا ہوا کہ تھی، اور فرعون نے اسی کو دلیل بنایا. فرعون جب ممبر پہ بیٹھا آ کر اپنی سپیچ دینے کے لیے موسیٰ کے مقابلے میں، اس کے دلائل دیکھیے. پہلی دلیل اس نے کہا، قال یا قوم الیس لی ملک مصر، اے میری قوم مصر کی بادشاہت کس کی ہے؟ اپنے لفظوں میں کہ سب نے کہا واہ جی واہ آپ کی ہے. حضرت موسیٰ تو بالکل سادے سے پٹے پرانے کپڑوں میں کھڑے ہوئے تھے. الیس لی ملک مصر، مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ کسی کے مجال ہے کہ نہیں ہے. وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ جو نہریں جاری ہیں نیل میں سے نکل کر جن سے کھیتیوں کو پانی لگتا ہے، وہ کس کے تحت فرمان ہے؟ فرعون کی تھی. صاحب نے کہا جی آپ کی. اصل میں کہہ رہا تھا نہیں مجھے سپورٹ کرو کہ پانی بند کر دوں، ٹھیک ہے، یا کہہ رہا تھا کہ اگر نہیں موسیٰ کے مقابلے میں میری حمایت کرو گے اٹھوا لوں گا تمہیں، مسنگ پرسن بنا دوں گا. ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا، کیونکہ مصر ملک مصر میرا ہے، یہ نہریں میرے تحت فرمان ہیں، ٹھیک ہے. وہذہ الانہار تجری من تحتی ام انا خیر، اب تم خود ہی بتاؤ، جیسے خطیب کہتے ہیں نا، آپ خود اتنا سمجھدار مجمع ہے، خود بتاؤ. وہ سمجھدار نہ بھی ہو تو اس کی بات کی تائید کر دیتے، کیونکہ اپنی سمجھداری اس طرح سمجھ رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو فرعون نے کہا اب تم خود ہی بتاؤ میری سمجھدار قوم، انا خیر، میں بہتر ہوں، ام ھذا الذی ھو مہین، یا یہ جو تیرے تمہارے سامنے کھڑا گھٹیا؟ مہین کسے کہتے ہیں؟ گھٹیا. گھٹیا کیوں؟ کپڑے دیکھو اس کے، اس کا کوئی پروٹوکول، اس کے آگے پیچھے بندے ہو، میری فوج دیکھو. ام ھذا الذی ھو مہین، یہ جو پست کھڑا ہے میرے سامنے، ولا یکاد یبین، اس سے تو بات بھی نہیں سیدھی طرح ہوتی. کیوں کہا فرعون نے اس سے بات نہیں ہوتی صحیح طرح؟ لکنت زبان. اللہ چاہے تو حضرت موسیٰ کی زبان کی لکنت ٹھیک کر، لیکن اللہ آزماتا ہے. ان چیزوں سے کسی کا حق اور باطل ہونا مت دیکھو، یہ دیکھو کہ جو وہ بات کر رہا ہے، چاہے بات صحیح طرح نہیں کر سکتا، زبان صحیح نہیں ہے، تم حق ڈھونڈو، چونکہ حق کو تلاش کرنے والے کامیاب ہیں. تو اگر اس وقت جن کا معیار یہ تھا کہ سپیچ اچھی کون کرتا ہے، ان سب کا ووٹ فرعون کے حق میں. ویل ڈریسڈ، ہاتھوں میں سونے کے کنگن، پیچھے باڈی گارڈ فلان. ابھی آپ مجھے خود بتائیں، ایک خطیب آئے مثال کے طور پر مہران پر یا اس قسم پہ، اور ایک آئے مثلا بہت ہیوی قسم کی گاڑی، آگے پیچھے گارڈ بھی ہو، بڑا خطیب کون سا لگے گا آپ کو؟ ہاں، کون بڑا خطیب؟ ہمارے پنجاب میں بنا ہوا نظام ہے، کون بڑا جس کی زبان بڑی، جو زیادہ بول سکتا ہے، دوسرے کو چپ کرا سکتا ہے، وہ بڑا ہے. اسی طرح کون بڑا؟ جس کے کپڑے بڑے، جس کا جوتا بڑا، جس کا سٹائل ہے، جس کی گاڑی ہے، جس کی فلان ہے. یہ معیار نہیں ہے، اس معیار کو مت دیکھیں. اس معیار کو جس نے دیکھا، انہوں نے فرعون کو کہا تو ٹھیک ہے، موسیٰ غلط ہے. یہ اللہ نے بیان کیا، ام انا خیر ام ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، میں بہتر ہوں یا یہ گھٹیا جو کھڑا ہوا جس سے بات بھی سیدھی طرح نہیں ہوتی. پھر اگلی دلیل، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اس کے اوپر یہ اللہ کا نمائندہ ہے تو اس کے اوپر سونے کے کنگن نازل کیوں نہیں ہو رہے؟ میرا دیکھو برانڈڈ، میں نے برانڈڈ کنگن پہنے ہوئے، اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، آج کل ہر چیز کا برانڈ ہوتا ہے نا. میرے کنگن دیکھو، اس کے ہاتھ دیکھو، کنگن ہی بولے. اس زمانے میں سونے کے کنگن پہننے کا فیشن تھا، امیر لوگ پہنا کرتے ہیں. اس کی ہاتھ خالی ہے میرے ہاتھ، یہ کہاں سے ٹھیک ہو گیا؟ سب نے کہا بھی، دنیا پرستوں نے کہا فرعون ٹھیک ہے. کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں فرعون کا اور موسیٰ کا. کامیاب وہ ہے جو حق تلاش کرے، نہ کہ چمک دمک تلاش کرے. جس کا معیار چمک دمک، اس کا معیار مکے کے کافروں والے. مکے کے کافر رسول اللہ سے کہتے تھے، آپ میں اللہ نے کیا دیکھا ہے کہ آپ کو نبی بنایا ہے؟ اگر قرآن اترنا ہی تھا تو مکہ یا طائف کے کسی سیٹھ پر اترتا، آپ کے پاس تو ہے کچھ نہیں، آپ کی تو بات کوئی نہیں سنتا. اگر کسی چودھری سیٹھ پر، کسی زیادہ پراپرٹی والے پر اترتا تو لوگ اس کی بات تو سنتے. آپ نہیں ہو نبی، آپ کے اندر نبیوں والی کوئی بات نہیں ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا. ان کا معیار تھا کہ جس کے پاس مال ہو، جائیدادیں ہو، ظاہر چمک دمک ہو، اس کو نبی بننا چاہیے. رسول اللہ نبی بننے کے قابل ان کی نظروں میں نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم اور اہل بیت کا بتایا ہوا دین سمجھنے کی اور اپنے وجود کا حصہ بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پروردگار، قرآن مجید اور محمد و آل محمد کے صدقے، اس تیرے مہینے میں، اس قرآن کی بہار کے مہینے میں، ہم سب کو قرآن مجید سے بہترین استفادہ، غور و فکر کرنے والا، سمجھنے والا، تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں، تاکہ اپنے نظریات، اپنے افکار اس کے مطابق بنا سکیں، ایسا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اے پروردگار، جتنے مومنین یہاں پر تشریف فرما ہیں، جو جو ان کے عزیز اقارب، استاد، رشتہ دار، جو بھی اس دنیا سے جا چکے، اپنی خصوصی رحمتیں ان مرحومین پر نازل فرمائے. پروردگار، جو مومنین مومنات اپنے گمشدہ اسیروں کی رہائی کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، پروردگارہ ان کی مدد فرما اور ہم سب کو ان کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر، یعنی محبت محمد و آل محمد پر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔